الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمني رشدي وعزني من شرور نفسي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما رب هب لي حكما والحقني بالصالحين امين يا رب العالمين اس مسجد کے جو اجتماعات جمعہ کے مستقل شریک ہیں انہیں معلوم ہے کہ یہاں ہم سلسلے وار سورہ کہف کا مطالعہ کر رہے ہیں اس سے پہلے سورہ بنی اسرائیل ہم نے مکمل کی ہے اللہ کے فضل و کرم سے اور پچھلے تقریباً 6-7 اجتماعات سے سورہ کہف کا پہلا رکوع ہی ہمارے زیر مطالعہ ہے اس لیے کہ اس کی اہمیت غیر معمولی ہے یہ اسی دور سے متعلق ہے اس دور میں وہ تمام علامات ہم دیکھ چکے ہیں جو دجالی فتنے سے متعلق احادیث میں بیان ہوئی ہیں یہاں صرف ایک چیز کی میں وضاحت کر دوں جو شاید پہلے رہ گئی تھی بیان ہونے سے ایک ہے مسیح دجال ایک معین شخص جو دجال ہوگا یعنی اس پوری تہذیب کو لیڈ کرے گا اور اسے کہا گیا مسیح دجال مسیح دجال سے مراد کیا ہے کہ وہ اصل میں دعویٰ کرے گا کہ وہ مسیح موعود ہے قرب قیامت میں حضرت مسیح علیہ السلام کے جس نزول کا انتظار ہے اس امت کو بھی اور عیسائیوں کو بھی انتظار ہے وہ بھی منتظر ہیں ان کی مذہبی روایات بھی یہ کہتی ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ نازل ہوں گے اور یہاں تک کہ یہود کا معاملہ بھی یہ تھا کہ ان کی کتابوں میں بھی حضرت مسیح علیہ السلام کا ذکر ہے لیکن جب حضرت مسیح تشریف لائے تھے آج سے یوں سمجھیے کہ 1950 بلکہ 2000 سال سے زیادہ ہو گئے اس وقت جب تشریف لائے تو یہود نے انہیں اللہ کا نبی اور رسول ماننے سے انکار کر دیا حالانکہ وہ جریر القدر رسول ہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشین گوئیاں تورات میں موجود تھیں اسی طرح حضرت مسیح کی آمد سے قبل بہت سے انبیاء نے حضرت مسیح کی بشارت دی ہے کہ وہ تشریف لائیں گے اور یہود ان کے منتظر بھی تھے لیکن اخلاقی اور عملی اعتبار سے اس درجے انحطاط پذیر ہو چکے تھے زوال آ گیا تھا کہ حضرت مسیح کو جاننے اور سمجھنے کے باوجود بھی علماء یہود نے ان کو مسیح ماننے سے انکار کر دیا کہا یہ جھوٹا ہے جادوگر ہے اور جادوگر ہے تو مرتد ہے اور مرتد ہے تو اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو سولی پر لٹکایا جائے یہ اصل میں وہاں کے اس وقت کے علماء کا متفقہ فیصلہ تھا اور جو عوام تھے انہوں نے بھی ان میں سے بھی بہت ہی کم تھے گنتی کے چند تھے جو حضرت مسیح پر ایمان لائے باقی اپنی انہی مذہبی اور دینی قیادتوں کے پیچھے چلے جو اس وقت تھی وہاں ان کے حساب سے بھی ابھی مسیح نہیں آئے، وہ بھی منتظر. تو قرب قیامت میں ایک شخص آئے گا جو یہ دعویٰ کرے گا، جھوٹا دعویٰ کرے گا کہ میں ہوں وہ مسیح جس کا تم سب انتظار کر رہے ہو، اور گمان غالب یہ ہے کہ وہ یہودیوں میں سے ہوگا، اس لیے کہ پچھلے اجتماعات میں میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، جو لوگ نئے ہیں ان سے معذرت کے ساتھ، کہ اس وقت موجودہ دور میں ابلیس کا سب سے بڑا ایجنٹ جو ہے وہ دنیا میں وہ یہود ہے، اعلی کار، بلکہ ابلیس کی جگہ قائم مقام ہے، ان کی اعلی کار ہے پوری عیسائی ورلڈ، کرسچین ورلڈ، یہ سارے حقائق ہیں. تو انہی میں سے یہود میں سے ایک شخص ہوگا، اور وہ اینٹی کرائسٹ جس کو کہا گیا ان کے ہاں بھی، جھوٹا مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور وہ پھر امام بن جائے گا، لیڈر تسلیم کر دیا جائے گا، یہود مان لیں گے اس وقت، اور وہ شر کی قوتوں کا امام ہوگا، المسیح الدجال، جھوٹا مسیح، فریبی. اور پھر اس کے خاتمے کے لیے اصل مسیح علیہ السلام پھر نازل ہوں گے، انہی کے ہاتھوں وہ قتل ہوگا. لیکن احادیث میں اس دجال کے دور اور دجالی فتنے کے بارے میں جو علامات آئی ہیں، پیشین گوئیاں آئی ہیں، وہ سب کی سب آپ نے دیکھا کہ اس عہد حاضر پر ان کا انتباق ہوتا ہے. تو یہ دور ہے دجالی فتنے کا دور جس سے ہم گزر رہے ہیں، اور اسی دور کے بارے میں، اسی کے حوالے سے احادیث میں یہ بات آئی ہے جو تقریباً ہر مرتبہ میں ریپیٹ کرتا ہوں، کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات دجالی فتنے کے مضر اثرات سے بچنے میں بہت مؤثر ہیں، بہت مفید ہیں. یہ صحیح احادیث میں یہ بات آئی ہے، اور اسی اینگل سے پھر مولانا مناظر حسن گیلانی نے سورہ کہف کا مطالعہ کیا اور ان چیزوں کو پن پوائنٹ کیا جو اس دجالی فتنے کا سبب بنیں گی. اور میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ یہ سائنسی ترقی، ٹیکنالوجی کی ترقی، یہ ہرگز اس کے اندر فتنہ نہیں ہے، فی نفس ہی فتنہ نہیں ہے، یہ فی نفس ہی شر نہیں ہے، لیکن اسے فتنہ بنانا اور اس کو شر میں تبدیل کرنا، یہ اصل میں اس وجہ سے ہوا کہ عیسائیوں نے جو ابنیت مسیح کا عقیدہ ایجاد کیا، اور اس کے جو پھر خوفناک عواقب اور نتائج ظاہر ہوئے کہ یورپ کے اندر سائنس کی اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہوئی، اور وہاں پر دین دشمنی، مذہب دشمنی، کرسچینٹی سے، مذہبی تصورات سے نفرت ان کے دل و دماغ میں شرائط کیے ہوئے، اس تہذیب کی جڑوں میں، یہ سبب بنا. چنانچہ وہی دور تھا جب سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہو رہی تھی. اس ایک شعر سے بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں، کہ اکبر نام دیتا ہے خدا کا اس زمانے. یعنی سائنس کی جب اس وقت تھوڑا سا فرق پڑ گیا، پھر کرسچینز بھی جو ہے اپنے انہی پرانی چیزوں کی طرف آ رہے ہیں، اس لیے کہ جب ایک انتہا ہوتی ہے، کلائمیکس پر کوئی شے پہنچتی ہے، مادیت کی انتہا کے نتیجے میں پھر روحانیت کی طرف بھی ایک رجعت جو ہے، رجوع شروع ہو گیا ہے، وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن اس کی بنیادیں غلط پڑ چکی ہیں. تو اس دور میں مذہب کا نام دینا، یہ حوالہ دینا کہ فلاں بات جو ہے وہ ہمارے دین کی ہے، یہ کوئی شخص کہتے ہوئے بہت شرمندگی سے، خجالت سے کہتا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، ایسا دقیانوسی آدمی پڑھا لکھا ہے، یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، اور حوالہ دے رہا ہے مذہب کا، بات کر رہا ہے رسول کی، دین کے دنیا کے معاملات میں کیا تعلق ہے مذہب کا؟ یہ تو پرائیویٹ افیئر ہے، ہر شخص اپنے ذہن میں کچھ عقائد رکھے، اور نماز بھی پڑھنی ہو تو گھر میں پڑھ لیا کرے. مسجد جاتے ہوئے لوگ شرم محسوس کرتے تھے، پڑھے لکھے لوگ. یہ اسی، اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ یہ تہذیب جو ابھری ہے، اس کی جڑ بنیاد میں مذہب سے نفرت، اللہ کا انکار، الحاد اور تمام مذہبی تصورات کی نیگیشن شامل، اس نے اس تہذیب کو بنا دیا ہے دجالی فتنہ. اور پھر اس کا مظہر یہ ہے کہ اس تہذیب کے ذریعے جو نظام ابھر کر آیا ہے، وہ سیاسی نظام، وہ معاشی نظام، وہ معاشرتی نظام، وہ مذہب کی، دین کی ابدی تعلیم کے یکسر خلاف ہے. اللہ اور رسول کی جو تعلیم اب تک بھی رہی ہیں اور آسمانی کتابوں میں اب تک بھی محفوظ ہیں ان سب کے بالکل برعکس، ان کے خلاف ایک بغاوت، 180 ڈگری کا فرق ہے. تو یہ ہے وہ دجالی تہذیب، اس کی تفصیل میں چونکہ بیان کر چکا ہوں لہذا اب میں مزید اس پر وقت نہیں لوں. یہ آیت ہمارے زیر مطالعہ تھی کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها، یہ زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے اس زمین کا سنگھار بنا دیا، زیب و زینت بنا دیا. لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ پھر ہم انسانوں کو جانچیں، ان کی آزمائش کریں کہ اس سب کے باوجود کون ہے کہ جو اچھے عمل کرنے والے ہیں، ایمان اور عمل صالح کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ہیں. یہ وہی بات ہے کہ دو چیزیں رخے روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھے یا ادھر پروانہ آتا ہے. یہ ہمیشہ سے آزمائش تھی. اس آزمائش کی جو شکلیں رہی ہیں سورہ آل عمران کی آیت کے حوالے سے میں عرض کر چکا ہوں کہ دنیا کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی محبت انسان کے دل میں راسخ کر دی گئی ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. یہ چیزیں گنوائی گئی، میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، صرف اشارہ کر رہا ہوں. ہمیشہ سے ان چیزوں کی محبت، جس کو زن زر اور زمین کا بھی کہا گیا ہے، اسی کو پھیلا لیں. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو جن کی محبت انسان کے دلوں میں رچی بسی ہوئی ہے، اس کے لیے وہ کشش محسوس کرتا ہے اپنے اندر، لیکن ان کی اصل حقیقت کیا ہے؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب کچھ دنیا کی زندگی کا برتنے کا سامان ہے. جو کچھ دیا گیا ہے انسان کو، چونکہ انسان کو بھیجا گیا اس دنیا میں امتحان کے لیے، یہ مسافرت ہے، ایک سفر طے کر رہا ہے، اور سفر کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں اس کے استعمال کے لیے، برتنے کے لیے. یہ چیزیں برتنے کی تھیں، اس مسافرت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں دی ہیں، ان کو استعمال میں لاؤ، ان کو کام میں لاؤ. یہ سفر حیات تمہیں طے کرنا ہے، اس میں تمہاری امید و معاون ہوں گی، لیکن انسان انہی میں جی لگا بیٹھتا ہے، انہی کو اپنی منزل اور ہدف قرار دے بیٹھتا ہے. یہ آیت اس رکوع میں کیوں آئی ہے؟ اصل میں اس دجالی تہذیب کی وجہ سے اور دجالی فتنے کی وجہ سے سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کا ایک منظر یہ بھی سامنے آیا کہ دنیا کی زیب و زینت پہلے سے بے پناہ بڑھ گئی. وہ لگژریز کا تصور جو ہمارے مغل شہنشاہوں کے دماغ میں نہیں تھا، وہ آج عام آدمی کو حاصل. اور پھر آگے سے آگے کنزیومر اکانومی اور سوسائٹی جو بن رہی ہے ایک کے بعد ایک، میڈیا کا رول ہی یہ ہے، انسان کے اندر یہ آگ لگایا کہ یہ چیز بھی ہونی چاہیے، نئی پروڈکٹ جو بازار میں آئی ہے اس کے بغیر تمہاری زندگی نامکمل ہے. تو اس کی زیب و زینت، اس کا گلیمر، اس کی چکا چوند کرنے والی جو ہے، اس کے اندر جو نگاہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سارا رنگ پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گیا. چنانچہ یہ جو آزمائش اللہ نے جس میں ڈالا تھا انسان کو کہ وہ ادھر ان دنیا کی چیزوں میں دل لگاتا ہے یا رب کائنات کی طرف، مسبب الاسباب، اپنے خالق و مالک کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ پہلے سے بہت زیادہ سخت ہو گیا، بہت زیادہ. اب یہ مال و اسباب سے نگاہ ہٹ کر پیچھے جاتی نہیں، مسبب الاسباب کی طرف الجھ گئی ہے. کسی کو ایک بات نے کہا تھا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے. یہ آفاق اور یہ آپ کی چیزیں، دلچسپیاں، کافر تو بس انہی میں گم. یہ کفر کی ڈیفینیشن اقبال نے کی ہے. اور مسلمان بھی اگر انہی میں گم ہو جائیں تو پھر اقبال سے پوچھئے کہ پھر ان کا کیا مقام. تو یہ زیب و زینت، زینت کا لفظ اس سورہ مبارکہ میں کئی مقامات پر آیا ہے. یہ زینت، یہ زیبائش دنیا کی، یہ چمک دمک، یہ نظر کو خیرہ کرنے والی جو ہے، چکا چوند کر دینے والی چمک جو ہے، یہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ. لیکن ساتھ ہی فرما دیا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے اس کا زیب و زینت سنگھار بنا دیا. اس زیب و زینت میں انسان نے خود بے پناہ اضافہ کر دیا. صحراؤں میں گل و گلزار, انتہائی ناکارہ زمین میں آپ دیکھیے کہ کیسی کیسی فلک بوس عمارتیں اور کیسی شاندار بلڈنگز, اور وہاں کا پورا نظام, سڑکیں اور گیٹ. آپ چلے جائیے سعودی عرب میں, چلے جائیے یو اے ای میں, چلے جائیے کہیں چلے جائیں. اب جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں دیکھیے ہر شہر کی ایک اسکائی لائن ہے, جنہیں واقعی ان بڑی عمارتوں کو دیکھتے ہوئے سر سے ٹوپی گرتی ہے. تو جب سر سے ٹوپی گرتی ہے تو دلوں میں بھی پھر ایک اس کی عظمت, ایک رعب قائم ہوتا ہے, اس سے انسان محروم نہیں رہ سکتا, بچ نہیں سکتا. نئے سے نئے ماڈل کی گاڑیاں, گیجٹس ان میں جو ہیں وہ مسلسل اضافے ہو رہے ہیں, دوڑ لگی ہوئی ہے. انسان پر یقیناً اپنا تاثر چھوڑتی ہیں یہ گاڑیاں. یہ ساری چیزیں اس آزمائش میں بہت سختی آ گئی ہے, بہت سخت ہو گیا امتحان. لیکن ساتھ ہی فرما دیا یہ جو بھی زیب و زینت کچھ تو اللہ نے بنائی تھی اور کچھ اس پر انسان نے بہت اضافہ جو کر دیا, یہ سب کا سب ہم ڈھا کر اسے بالکل برابر کر دیں گے. ایک وقت آئے گا کہ سب چٹیل میدان ہوگا, کہ اونچائی نیچائی سب ختم ہوگا. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. ہم حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ. اب ہم آگے بڑھتے ہیں جو واقعہ ہے اصحاب کہف کا اس سورہ مبارکہ میں. دجالی فتنے کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے اس کو آپ سمجھ لیجئے. میں وہ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں, دجال کے ایک ہاتھ میں پانی ہوگا اور ایک میں آگ. پانی کس چیز کی علامت ہے؟ یعنی اس میں انسان کے لیے اطمینان کا سامان ہے, ٹھنڈک ہے, سہولت ہے. اور آگ, اس سے انسان خائف رہتا ہے, ڈرتا ہے, اس میں آزمائش ہے, سختی ہے. گویا ایک طرف جنت ہے, ایک طرف دوزخ ہے, دوسرے لفظوں میں. لیکن جو اس کا پانی ہے حقیقت کے اعتبار سے وہ آگ ہے, اور جو اس کی آگ نظر آ رہی ہوگی حقیقت کے اعتبار سے وہ پانی ہوگا. ظاہر بات ہے کہ دجال ہے کون؟ شیطان کا سب سے بڑا نمائندہ زمین پر. وہ کس چیز کی دعوت دے گا لوگوں کو؟ کیا وہ رب پر بندگی کی دعوت دے گا؟ نہیں, وہ تو ہر وہ کام کرانا چاہے گا انسان سے جس سے اللہ ناراض ہو, ہر وہ فیل کروانا چاہے گا جو اللہ کی بغاوت پر مشتمل ہو, اور وہ پھر ٹیمپٹیشن دے گا. یہ ہے پانی, کل وسائل اس کے اختیار میں آ جائیں گے, جیسے کہ ہو رہا ہے. ملٹی نیشنلز ہیں, اور اب جو بھی یو این او کے ذریعے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں, ڈبلیو ٹی او کا معاہدہ ہے اور اس کے بعد ٹرپ کا معاہدہ ہے, الٹیمیٹلی یہ ساری دنیا کے وسائل چند ہاتھوں میں ہوں گے, اور وہ اصل میں یہود ہیں جو کنٹرول کر رہے ہیں سب. وہ ایک طرف وہ دکھائے گا یہ ٹیمپٹیشن ہے, یہ ہے, جو مجھ پر ایمان لائے گا, جو میری بات مانے گا اسے میں ڈکوا دوں گا, اور جو نہیں مانے گا تو سخت ترین سزا جو ہے وہ بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے. پھر وہ ڈیزی کٹر ہیں اور کیا کچھ ہیں. ایک ہاتھ میں آگ ہے, ایک میں پانی ہے. یہ صورتحال ہر دور میں کسی نہ کسی شکل میں رہی ہے. فرعون انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگایا تھا اس نے, اس نے بھی تو بنی اسرائیل کو اسی آزمائش میں ڈال دیا تھا. میری بات مانو تو یہاں پر سب کچھ تمہارے لیے ہے. حضرت موسیٰ اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ اس کا جھگڑا کیا تھا؟ اور نہیں تو پھر وہ سزا دوں گا کہ دنیا یاد کرے گی. جادوگر جو حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے تھے, ان سے کیا کہا تھا کہ میں وہ عبرت ناک سزا تمہیں دوں گا, لو قطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولو صلبنکم فی جذوع النخل, تمہارے بازو اور تمہاری ٹانگیں مخالف سم سے کاٹوں گا اور تمہیں سولی پر لٹکاؤں گا, درخت کے تنے پر عبرت کا نشان بنا دوں گا, قوت میرے پاس. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی دجالی قوتوں کے مقابلے میں جو شخص اس کی آگ کو ترجیح دے گا وہ اصل میں پانی ہے جو اس کو مل رہا ہے, اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے راحت کا سامان جیسے بھی پیدا کرے، ایک راحت وہ بھی ہوتی ہے کہ انسان مشکلات میں بھی صبر کرنے پر اسے جو سکون اور اطمینان قلب کی دولت ملتی ہے وہ بلینئرز کو نہیں مل رہی ہوتی اپنے بیڈ رومز میں گدیلوں پر، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، وہ تو تیار ہیں راہ حق میں گردن کٹانے کے لیے، جو آئے وہ یقیناً رب کی طرف سے خیر ہے. نشان مرد مومن بات تو گویم چبن غائب تبسم بدلب اوست، وہ تو منتظر ہیں شہادت کی موت ہمیں ملے، ان کی دلی تمنا ہے. تو انہیں دنیا میں کس چیز اشیاء کی پریشانی ہے، کس چیز سے انہیں جو ہے وہ الجھن ہوگی. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ راستے نکالتا بھی ہے، وہ مسبب الاسباب ہے. اسی کی ایک شکل یہ ہے کہ ایک وقت میں کچھ نوجوان تھے جنہوں نے نعرہ توحید بلند کیا، اور وقت کا جو ظالم بادشاہ تھا مشرک، اس نے کہا کہ تمہاری نوجوانی پر مجھے ترس آ گیا ہے، چند دن کی مہلت دیتا ہوں، سوچ لو، اپنے ان باغیانہ خیالات سے تائب ہو جاؤ تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ ہے کہ پھر بدترین عبرتناک جو ہے سزا تمہیں ملے گی. یہ تھا. اب انہوں نے کس چیز کو آپٹ کیا، پانی کو یا آگ کو؟ یہ پانی اور آگ کا معاملہ چلا آ رہا ہے، اور اس کی ایک مثال ہے، اور مثال اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ساری قوت اور وسائل اس شخص کے ہاتھ میں تھے وہ جو اس وقت بادشاہ تھا، اور پوری مملکت اس کے ساتھ ہے. چند نوجوان ہیں جو ایمان لائے، جسے کہیں گے بے دست و پا، کوئی وسائل نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے، لاچار ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. بظاہر یہ ہے کہ انہیں اس بادشاہ کے ظلم سے کوئی چیز اشیاء بچا نہیں سکتی، لیکن اس حال میں بھی وہ اگر اللہ پر توکل کرتے ہیں اور طے کر لیتے ہیں کہ ہم اس توحید سے منحرف نہیں ہوں گے جو مرضی ہو جائے، اور رب سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تو ہمارے لیے رستہ نکال، تو پھر کیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں رستہ فراہم کیا جہاں پر کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. یہی شکل دجالی دور میں اپنی ایکسٹریم پر ہوگی، یہ گلوبل لیول پر یہ بات ہو جائے گی. دجالی قوت ہے، کوئی ملک سروائیو نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ سودی نظام جو انہوں نے تراشا ہے، جس کا تانا بانا یہود نے بنا ہے، جب تک اس نظام کو اپنے ہاں رائج نہیں کرتے کوئی ملک اس دنیا میں سروائیو نہیں کر سکتا. اور سیاسی نظام میں اللہ کی حاکمیت، اکبر نام دیتا ہے خدا کا، اس زمانے میں یہ نہیں چلے گی، سیکولرزم ہوگا. جو نظام ہم ترتیب دیں گے وہ ماننا پڑے گا، اور وہ اس حد تک آگے بڑھ گئے ہیں. آپ کو معلوم ہے یہ جو اس سے پہلے بیجنگ کانفرنس ہوئی، قاہرہ کانفرنس ہوئی، یہ سب کیا تھا؟ یہ سوشل سٹرکچر جو ہے یہاں کا، جس میں ابھی کچھ نہ کچھ مذہب اور مشرقیت کے آثار موجود ہیں، ویلیوز موجود ہیں، اسے تباہ و برباد کرنا، اور اس کے لیے ہماری ہر حکومت پر دباؤ رہا کہ اس کے لیے راستے کھولو، کھولو سب دروازے. اور ہم اپنے کسی بڑے مفاد کو بچانے کے لیے راستے کھولتے رہے ہمیشہ، سب سے پہلے پاکستان کے اصول پر، وہی کلچر آئے، اور وہی کلچر نہ آئے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر نصاب تعلیم، پہلے بات آئی تھی مدارس کا نصاب، اب پورے ملک کے نصاب کو انہوں نے اوور ہال کرنا ہے. ہم نے تو کبھی اپنے نصاب کی طرف توجہ ہی نہیں دی، ہم نے کبھی اس ملک کی کوئی منزل معین ہی نہیں کی کون سی ہے، چار چار قسم کے نظام تعلیم یہاں چلتے رہے ہیں. اس ملک کا جو بھی حال رہا، نصاب تعلیم کے اعتبار سے ہرگز حوصلہ افزا یا قابل تحسین نہیں تھا، بلکہ شرمناک رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن وہ اسی لیے تھا نا کہ ہم انہی کے پیچھے چلتے رہے، انہی کے اشاروں پر چلتے رہے، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ پورا نظام جو ہے نصاب ہمارے ہی اصولوں پر اور ہماری ڈکٹیشن کی روشنی میں اس کو نئے انداز سے مرتب کیا جائے، تاکہ مسلمان سے مسلمانیت جو ہے اس کی وہ نکال دی جائے، اس کا اپنے اسلاف سے تعلق کٹ جائے. قرآن مجید کی صرف وہ آیات وہ پڑھیں جن میں نماز روزے کا ذکر ہے، جہاں جہاد و قتال کی بات آئے تو ان آیات کو قرآن سے تو نہیں گھرج سکتے، نصاب تعلیم سے تو گھرج سکتے ہیں نا. یہ ہے اس دور کا الویہ سب سے بڑا. وہ جو صورتحال جو درپیش تھی اصحاب کہف کو، اس سے اب کہیں آگے کی بات ہے اور اسی میں رہنمائی ہے. ایک بندہ مومن کے لیے ایسی صورتحال میں پھر کون سا راستہ ہے؟ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جو اصحاب کہف والے اور رقیم والے جو تھے، کانو من آیاتنا عجبا، وہ ہماری قدرت کی کوئی بڑی ہی عجیب و غریب اور انوکھی نشانیوں میں سے تھے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے بارے میں اگرچہ خود جب ہم پورا واقعہ پڑھیں گے تو قرآن مجید نے اس چیز کو ڈسکریج کیا ہے کہ آپ بہت زیادہ تاریخی روایات کے پیچھے جائیں یا کھود کریت لگائیں، وہ لوگ کون کون تھے، ان کے نام کیا تھے، ان کا کتا جو ہے جس کا ذکر آ رہا ہے وہ کس رنگ کا تھا. یہ جو پیورلی اکیڈیمک انٹرسٹ کی باتیں ہوتی ہیں قرآن ان کو ڈسکریج کرتا ہے. جو مورل لیسن ہے اس پر توجہ دو، کیونکہ جب اکیڈیمک انٹرسٹ کے اندر زیادہ دلچسپی ہو اور ان چیزوں پہ آدمی پڑ جائے تو عملی پہلو جو ہے وہ نظر انداز ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو بہر کیف مفسرین نے پھر بھی، کیونکہ فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، یہ الفاظ آئے ہیں کہ سرسری سی اس کے اندر بحث کہ وہ کون تھے کیا تھے اس کی اجازت ہے، زیادہ کھود کریت میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو مفسرین نے بھی کسی حد تک اس کا جو ہے وہ جائزہ لیا ہے، اور اس سرسری سی بحث کے جو نتائج ہیں وہ یہ ہیں کہ اصل میں رومن امپائر، وہ چونکہ ایشیائے کوچک جو آج کل ترکی کا علاقہ ہے اس پر بھی اس کی حکومت تھی، تو ایشیائے کوچب کے مغربی ساحل پر ایک بہت بڑا شہر تھا، بندرگاہ بھی تھی، ایفیسس کے نام سے. اور یہ بات ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے کو تقریباً یوں کہنا چاہیے کہ 150-200 برس بعد، 249 برس کے بعد. اور وہاں پر ایک بادشاہ تھا جس کا نام لیسیس آتا ہے تاریخ کی کتابوں میں، جسے ہمارے مفسرین عام طور پر دقیانوس کہتے ہیں. لیسیس یہ خود مختار بادشاہ تھا وہاں کا، اس علاقے کا فرما روا تھا، مشرق تھا. یہ آپ کو معلوم ہے کہ رومن امپائر نے 300 عیسوی کے بعد پوری رومن امپائر جو ہے کانسٹنٹائن کے زمانے میں عیسائی ہو گئی تھی، اس نے عیسائیت قبول کر لی تھی. یہ اس سے پہلے کی بات ہے، تقریباً 250 عیسوی کا یہ واقعہ ہے. اور وہاں پر جو ہے یہ کچھ نوجوان تھے، ان تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو اصل تعلیمات ہیں بائبل کی تعلیمات وہ پہنچی، توحیدی تعلیمات. بائبل میں اب بھی ان کے تثلیث کے عقیدے کے لیے کوئی بنیاد نہیں، اس محرف شدہ بائبل میں بھی ان کے اپنے گھڑے ہوئے عقائد ہیں. یہ سینٹ پال جسے وہ کہتے ہیں، جو اصل میں بہت بڑا شیطان تھا اس وقت، اس نے پوری عیسائیت کا حلیہ بگاڑا اور اس دین توحید کو بدترین مشرکانہ نظام میں تبدیل کر دی. لیکن اصل بائبل جو اس وقت بھی ہے، جس کو وہ سمجھتے ہیں، جو تحریف شدہ ہے، جو اصل نہیں ہے بعض اعتبارات سے، اس میں انسانی ذہن شامل ہو چکا ہے، اس میں غلط باتیں بھی آئی ہیں. عام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کو باقاعدہ کھرچا گیا ہے دانستہ طور پر. اس بائبل میں بھی اس شرک کے لیے کوئی بنیاد آج بھی نہیں ہے. تو بہر کیف وہ تعلیمات جو ہیں توحیدی تعلیمات ان تک پہنچی، چند نوجوان تھے وہ ایمان لے آئے، اور بادشاہ نے پھر انہیں گویا کہ چند دن کی مہلت دی. جب معلوم ہوا اور اس کو ان کی دربار میں حاضری ہوئی، پیشی ہوئی، اور معلوم ہوا کہ یہ واقعتاً یہ تو بہت باغی ہیں، بہت بڑے باغی ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، اس لیے کہ وہ شرک کا بہت بڑا اڈا تھا وہ علاقہ، تو موت سے کمتر تو کوئی سزا ان کے لیے ہو نہیں سکتی. لیکن جوانی پر رحم کھاتے ہوئے چند دن کی مہلت دی کہ سوچ سمجھ لو اور پھر دوبارہ جو ہے تمہاری پیشی ہوگی. اسی دوران انہوں نے ایک فیصلہ کیا. اصحاب الکہف اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کہف کے اندر، غار کے اندر روپوش ہوئے تھے. فیصلہ انہوں نے یہی کیا کہ نکل بھاگتے ہیں کہیں غار میں پناہ لیتے ہیں، ہمارا رب جس پر ہم ایمان لائے ہیں جو رب السماوات والارض ہے وہ ہمارے لیے کوئی راستہ نکالے گا. اور رقیم کا لفظ جو آیا ہے تو اس کے حوالے سے بھی مفسرین کی مختلف آراء ہیں. رقیم کہتے ہیں وہ شے جو لکھی گئی ہو، کتاب کو بھی رقیم کہا جاتا ہے، رقم شدہ شے. تو چونکہ وہ گم ہو گئے تھے جب وہ غار میں چھپ گئے اور پھر ان پر اللہ تعالیٰ نے ایک وقت کے لیے موت تاری کر دی، انہیں سلایا موت کی نیند، تو جب پتہ نہیں لگا ان نوجوانوں کا، بہت بھاگ دوڑ کے بعد بھی کوئی سراغ نہیں ملا، تو پھر جیسے کہ ہوتا ہے حکومتوں میں کوئی ایک تحریر لکھ دی جاتی ہے، کوئی تختی جو ہے وہ لگا دی گئی کہیں کہ ایسے نوجوان تھے کہ جو پھر ان کا سراغ نہیں ملا اور ان کے یہ احوال تھے. تو اس اعتبار سے بھی بعض نے کہا کہ رقیم انہیں کہا گیا کہ وہ نوجوان جن کے بارے میں جن کے قواعد جن کے احوال لکھ دیے گئے. اللہ اکبر. اذ اول فتیۃ الی الکہف، جبکہ پناہ لی ان نوجوانوں نے ایک غار میں، ایک کہف میں. لفظ غار بھی عربی کا لفظ ہے. اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یہ غار ثور کی طرف اشارہ ہے، سورۃ توبہ میں ہے کہ ہم نے تو اپنے نبی کی مدد اس وقت بھی کی تھی جب وہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب دو میں سے وہ دوسرے تھے اور جب وہ ایک غار میں تھے، غار ثور. اور اس وقت کیا تھا کہ کھوجی کھوج لگاتے ہوئے بالکل غار کے دانے پہ پہنچ گئے تھے. کہف بھی عربی کا لفظ ہے. اس کی جو تحقیق کی ہے مفسرین نے وہ یہ کہ فرق یہ ہے، غار ایک چھوٹی سی کھو ہے اور کہف وہ ہے کہ جو بعض اوقات پہاڑوں کے اندر اندر راستے بنے ہوتے ہیں، بظاہر چھوٹی سی اوپننگ ہے لیکن اندر جا کے کشادہ ہو گیا اور بہت دور تک چلتا گیا اندر ہی اندر پہاڑوں کے کوئی رستے کو سلسلے، اس کو کہف کہا جاتا ہے. تو ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اول فتیۃ الی الکہف، وہ چند نوجوان تھے جنہوں نے پناہ لی ایک غار میں. وہ کتنے نوجوان تھے قرآن مجید نے اس کو بھی نمایاں نہیں کیا، بلکہ اس کی تعداد کی بحث کو بھی آگے جو ہے ڈسکریج کیا. لیکن خود جو تفصیلی آیات آئی ہیں اس قصے کی، ان سے بعض مفسرین نے سات کی تعداد معین کر دی. اور جو رومن امپائر کی ہسٹری گبن نے لکھی تھی اس میں بھی سیون سلیپرز کا ذکر ہے کہ سات سونے والے، اور اس نے جو تفصیلات لکھی ہیں وہ بہت زیادہ مشابہ ہیں ان تفصیلات سے جو اصحاب کہف کی قرآن مجید میں آئی. تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سات تھے، لیکن قرآن نے تعداد کا تعین نہیں کیا. وہ نوجوان تھے چند، ایک گروپ تھا بہران، کچھ تھے. فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ، انہوں نے کہا آپس میں ایک دوسرے سے کہا، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ، اور دعا کی، پروردگار اے ہمارے پروردگار ہمیں خاص اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، ہم اس وقت تیری رحمت کے محتاج ہیں، بظاہر بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، جان کے لالے پڑے ہوئے تھے صحیح معنی میں. وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے لیے ہمارے اس معاملے میں خاص اپنی طرف سے رشد اور ہدایت کا سامان پیدا فرما دے. اصحاب کہف کے واقعے میں، اگرچہ میں یہ نہیں چاہ رہا کہ میں بہت زیادہ تفصیل میں جاؤں، قرآن مجید نے ایک اچھوتا انداز اختیار کیا. پہلے چند آیات میں اس پورے واقعے کا خلاصہ ہے اور پھر اس کے بعد تفصیل سے احکامات، بس سارے واقعات اور جو اس کے بھی جو قصے کی تفصیلات ہیں وہ بعد میں آئی ہیں مفصل انداز. یہ خلاصہ ہے جو پہلے آ رہا ہے. فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، تو ہم نے ان کے کانوں کو تھپک دیا اس غار میں، اس کہف میں کچھ سالوں کے لیے. کتنے سال تھے اس کو بھی قرآن نے معین نہیں کیا. اس قصے کے اینڈ پر اس کا ذکر آئے گا اس بحث کا کہ وہ افراد کتنے تھے اور وہ کتنا عرصہ ٹھہرے، لیکن تعین قرآن نے نہیں کیا. ثم بعثناہم، اور پھر ہم نے انہیں اٹھایا، زندہ کیا. لنعلم ای الحزبین احصى لما لبثوا امدا، تاکہ ہم یہ جانیں اور دیکھیں کہ دونوں گروہوں میں سے کون ہے جس نے وہ مدت یاد رکھی ہے جتنا عرصہ کہ وہ وہاں پر ٹھہرے رہے، کون صحیح صحیح تعین کر سکا ان دونوں گروہوں میں سے کہ وہ کتنا عرصہ ان کا قیام وہاں پر رہا. اور یہ دو گروہ کیا تھے، ان میں سے آپس میں ہی بٹ گئے تھے کہ ہم کتنے عرصہ یہاں پر ٹھہرے ہیں. جب وہ جاگے تو انہیں کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا، اور اس میں اس پر بھی ان کی آپس میں بحث ہوئی. اس کے بعد فرمایا نحن نقص علیک نبأهم بالحق، ہم بیان کرتے ہیں نبی آپ پر ان کے احوال، نبأهم بالحق، حق کے ساتھ. یہ تو خلاصہ تھا، اب آگے تفصیل آ رہی. اس دور میں بھی آج کل خبروں میں یہ انداز بعض اوقات اختیار کیا جاتا ہے، ہیڈ لائنز پہلے دی ہیں اس کے بعد تفصیلات آ رہی ہیں. انہم فتیتن آمنوا بربہم، وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے. وزدناہم ہدا، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ فرما دیا. دائیں ہدایت پر وہ آئے، اس نام موافق ماحول میں بھی اللہ پر ایمان لائے، اللہ کی توحید کا اقرار کیا انہوں نے، تو ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ فرما دیا. وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا، جمع دیا، یعنی انہیں استقامت عطا فرمائی. اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے، جب نعرہ حق بلند کیا انہوں نے. فقالوا ربنا رب السماوات والارض، انہوں نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، رب ہے. یہ کیا تم نے بت گھڑ رکھے ہیں اور ان کو اپنا معبود مانتے ہو اور ان سے حاجت روائی کے لیے دعائیں کرتے ہو، ان کے آگے چڑھاوے چڑھاتے ہو؟ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا مقام دیا. ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، وہ ہے اصل میں رب. لن ندعو من دونہ الہا، ہم تو اس کے سوا کسی اور کو اپنا معبود نہیں مانیں گے، نہیں پکاریں گے کسی اور کو. معبود کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ کہہ دینا، کسی اور ہستی کو حاجت روا مشکل کشا سمجھ لیا تو اس کو اس رب کے مقام پر جا بٹھایا. اگر یہ سمجھ لیا کہ کل اختیار کا مالک فلاں ہے، امریکہ ہے یا کوئی اور ہے، شرک. ہم تو اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکاریں گے حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے. لقد قلنا اذا شططا، اور اگر ہم نے ایسی کوئی بات کہہ دی، زبان سے کوئی ایسی بات نکل گئی ہمارے، تو پھر یقیناً ہم حق سے بہت دور ہٹی ہوئی بات کریں گے، بہت نامناسب، ناروا، ناجائز بات جو ہے وہ کہنے کے مرتکب ہوں گے. کلمہ شرک زبان سے نکالنا اور اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا مدد کے لیے. ہاؤلاء قومنا اتخذوا من دونہ آلہا، یہ ہے ہماری قوم کے لوگ، اب انہیں افسوس ہو رہا ہے، ان پر اللہ تعالیٰ نے حق منکشف کر دیا، اب انہیں احساس ہو رہا ہے کہ اس قوم کس گراوٹ میں مبتلا ہے، کس ذہنی پستی کا شکار ہے. ہاؤلاء قومنا اتخذوا من دونہ آلہا، یہ ہماری قوم ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور معبود تلاش لیے، قوت و طاقت کا مالک کسی اور کو سمجھ بیٹھے ہیں یہ اللہ کو چھوڑ کر. لولا یاتون علیہم بسلطان بین، یہ اپنے شرک پر کوئی واضح سند کے جو عقل پر چھا جانے والی ہو، ایسی کوئی دلیل اور سند کیوں نہیں لے کر آتے؟ کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، کوئی عقلی، کوئی منطقی، کوئی معقول دلیل. اس وقت بھی جو اس دجالی فتنہ ہے اور ساری قوت ان کے ہاتھ میں ہے، دلیل کون سی ہے؟ ایک ہی دلیل ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. طاقت ہمارے ہاتھ میں ہے، بس بات ختم ہو گئی. ہم سفید کو سیاہ کہیں، سیاہ کو سفید کریں، کہیں تمہیں ماننا پڑے گا. اور تم دلیل پوچھو تو تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے. دلیل یہی ہے کہ لاٹھی ہمارے پاس. تو یہ تو جنگل کا قانون ہے. جو جنگل باز ہے, کوئی واضح دلیل, عقلی دلیل, اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا کی ہے, فطرت کے اشارات سے نوازا ہے, ایسی دلیل جو عقل و فطرت کو قبول ہو پیش کرو. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا, تو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے. خود خدائی اختیارات کا مالک بن بیٹھنا یہ اللہ پر افتراء کرنے کے مترادف. شرک کرنا, کسی کو اللہ کے ساتھ اختیارات میں شریک مان لینا, سازی مان لینا, یہ اللہ پر بہتان لگانے کے مترادف. وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ, اب وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں, مشورہ ہو رہا ہے, تو ان میں سے کچھ کہتے ہیں, اِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ, جب تم نے اپنی قوم سے کنارہ کشی کا فیصلہ کر ہی لیا ہے, وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ, اور ان سب چیزوں سے بھی کنارہ کشی کا فیصلہ کر لیا جنہیں وہ پوچھتے ہیں اللہ کے سوا, جب طے کر لیا تم نے کہ ہم نے اپنے رستے پر چلنا ہے, قوم کے آگے سر نہیں جھکانا, بادشاہ کے آگے سر تسلیم خم نہیں کرنا, دین توحید پر قائم رہنا ہے چاہے پورا معاشرہ ہمارے خلاف ہو, فَعْبُوا إِلَى الْكَهْفِ, تو پناہ لیتے ہیں کسی کھوہ میں, کاف میں, غار میں, دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکالے گا. ینشر لکم ربکم من رحمتہ, اللہ تعالیٰ پھیلا دے گا تم پر اپنی رحمت میں سے کوئی حصہ, اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے گا. ویہیئ لکم من امرکم مرفقا, اور تمہارے لیے تمہارے اس کام میں کوئی آسانی, سہولت اور نرمی پیدا فرما دے گا, یعنی جب ہمارا یقین اس رب پر ہے جو رب السماوات والارض ہے تو وہ راستہ نکال سکتا ہے. یہاں سے تو نکلو, یہاں سن میں رک کر عرض کرنا چاہوں گا, دجالی فتنے کے حوالے سے کیا تعلیم ہے جو ہمیں یہاں سے مل رہی ہے. اس پوری تہذیب سے, اس کلچر سے جو دجالی تہذیب ہے, اس سے کنارہ کشی اختیار کرنا, اور اگر وہ اپنے کلائمیکس پر ہو, کفر کی قوت, شرک کی قوتیں, اللہ کے باغیوں کی قوت اتنی بڑھ گئی ہے کہ ان کے سامنے کسی طرح بھی سٹینڈ نہیں لیا جا سکتا, تو پھر ایک راستہ یہ بھی ہے, آخری راستہ, کہ انسان اس بالکل کنارہ کش ہو جائے, تہذیب سے الگ ہو جائے. ایک حدیث پہ الفاظ یہ ہیں کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ ایک بندہ مومن کی بہترین متاع وہ چند بکریاں ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑوں میں نکل جائے گا. اپنے دین کو فتنے سے بچانے کے لیے وہ جنگلوں میں اور چشموں میں گھومے پھرے گا اور وہاں پر بھاگے گا اپنی اس ریوڑ کو لے کر. ایک وقت وہ بھی آتا ہے جب فتنے کی انتہا ہو جائے. ایک معاملہ تو یہ ہے کہ آدمی ٹکرا جائے, شہادت کی موت اس کو مل جائے, یہ بھی اپنی جگہ عظیمت کا راستہ ہے, لیکن یہ راستہ بھی ہے, اور اس دجالی فتنے کے دور میں جب معاملہ کلائمیکس کو پہنچے تو پھر یہ راستہ ہے جو تجویز کیا گیا. اللہ تعالیٰ اس دوران کہیں سے راستہ نکالے گا, وہ مسبب الاسباب ہے, اہل ایمان کی آزمائش بھی وہ کرتا ہے. اور کیا عجب کہ جو لوگ اگر اپنے اجتہادی فیصلے کے بنیاد پر اس دیو سے ٹکرانے کا فیصلہ کر لیں, اپنی جانیں دینے کا فیصلہ کر لیں, یہ ان کا اجتہادی فیصلہ ہے, یقیناً اپنی نیت کے مطابق وہ بہت بڑا اجر پائیں گے. اس کے نتیجے میں شاید اور بہت سے لوگ بیدار ہو جائیں, ہوش میں آئیں, لیکن حق پر قائم رہنا ہے, حق کے آگے جھکنا نہیں. اگر باطل قوت جو ہے آپ پر مسلط ہی ہو جائے, ایک تو یہ کہ خود اپنے طور پر فیصلہ کر کے اس سے جا ٹکرانا, عام حالات میں اس کی حوصلہ افزائی ہمارے ہاں نہیں ملتی، دین کی تعلیم یہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ آپ کے سر پر مسلط ہو جائے تو پھر اس میں جو ہے اپنے ایمان کو بیچ دینا اور ایمان کے عوض جو ہے وہ اپنی سلامتی کا سودا کر لینا، اس کی اجازت نہیں ہے. پھر تو ٹھیک ہے، جب مسلط ہو گئی ہے طاقت تو بھٹکرانا پڑے گا. ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. اپنی زندگی کو بچانے کے لیے ایمان کا سودا کر لیا جائے، ہر چیز جو ہے وہ ان کی مرضی پر قربان کر دی جائے، یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسری، پورے قومی مفادات جو ہے ان کا سودا کر دیا جائے. یہ نہیں ہے سیوا. یا تو اس پورے کلچر سے اعلان برات کرو، چھوڑو اسے. تو یہ لوگ بھی جا کر جو ہیں وہ اس پورے اس تہذیب سے، اس کلچر سے کنارہ کش ہوئے ہیں چند نوجوان، اور جا کر انہوں نے پناہ لے لی ہے غار میں. وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا. اور تمہارا رب جو ہے وہ تمہارے لیے کوئی نہ کوئی نرمی، کوئی آسانی، کوئی سہولت پیدا فرمائے گا. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ. اور تم دیکھتے سورج کو کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے، طلوع کے وقت، تَزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، تو وہ دھوپ جو ہے اس کی وہ بچ کر کترا کر نکل جاتی ہے ان کے داہنی جانب سے. وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جس وقت سورج غروب ہوتا ہے تو وہ کترا کر نکل جاتا ہے بائیں طرف. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور وہ اس غار کے کھلے حصے میں جو اندر سے جا کر وہ کشادہ ہو گیا تھا، ایک دالان کی شکل بن گئی تھی، وہ اس میں تھے وہ افراد کے جنہوں نے پناہ دی تھی. اب اس کی تفصیل میں مولانا مناظر حسن گیلانی نے بہت سی باتیں لکھی ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا تھا. وہاں پر ہوا کی آمد و رفت بھی تھی، سورج کا اپنا ایک رول تھا کہ جس کی وجہ سے وہاں پر جراثیم اکٹھے نہ ہونے پائیں، لیکن اس کی دھوپ براہ راست اندر نہیں پہنچ رہی تھی. یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ نارتھ اوپن تھا وہ کیو، وہ غار. چنانچہ جب سورج طلوع ہو رہا ہے تو دھوپ دائیں طرف سے بچ کر نکل گئی، اور غروب کے وقت یہ لکھا ہے کہ وہ ان کو بچ کر نکل جاتی تھی. معلوم ہوتا کہ غروب کے وقت کچھ روشنی سورج کے اندر آتی تھی، لیکن جس جگہ پر وہ تھے وہاں تک نہیں پہنچتے. اب اس کی تفصیل میں جائیں تو بہت سے پہلو جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. ہائیجینک سسٹم ان کا پورا تھا، ہوا کا پورا نظام تھا، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر پیدا فرما دیا. ذالک من آیات اللہ، یہ چیزیں وہ ہیں جو اللہ کی نشانیوں میں سے. من یهد اللہ فهو المهتد، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی ہے ہدایت یافتہ. ومن یضلل، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، یعنی جس کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ مہر تصدیق ثبت کر دے، فلن تجد له ولیا مرشدا، تو ایسے شخص کے لیے نہیں پاؤ گے تم کوئی ولی کہ جو ان کو رستہ دکھا سکے، رشد کی ہدایت دے سکے، صحیح راستے پر لا سکے. جو آدمی طے کر لے کہ میں نے سمجھ کر نہیں دینا، تو قرآن مجید جو ہے وہ زبردستی ان پر ہدایت کو منکشف نہیں کرتا، یہ اللہ کی سنت نہیں. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور تم ان کو سمجھتے ہو کہ وہ جاگے ہوئے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے، یعنی کچھ کیفیت ایسی تھی کہ وہ پڑے ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک وقت میں موت طاری کر دی. غار کے اندر انہوں نے پناہ لی، کچھ سامان ساز و سامان اپنے ساتھ لے گئے تھے، کچھ دن جو ہے وہ وہاں پر رہے ہوں گے، کھانے پینے کا جو سامان ہے وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد ایک سٹیج وہ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر موجزانہ طور پر ایک نیند، جسے موت کہنا زیادہ مناسب ہوگا، وہ ایسی تاریخ کی ہے. اب وہ پڑے ہوئے سات افراد اس غار کے اس کھلے حصے میں اندر، لیکن لیٹے ہوئے آنکھیں کھلی ہیں کہ دیکھنے والا سمجھے گا جاگ رہے ہیں، در حقیقت وہ جاگ نہیں رہے تھے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ہم ان کو کروٹ دلاتے رہے داہنی طرف بھی اور بائیں جانب بھی. یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام تھا. کیونکہ جو اندازہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 200 برس تک وہ اس غار میں رہے ہیں اسی حال میں. قرآن مجید میں حضرت عزیر علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے سورہ بقرہ میں، اور وہاں پر معین کر دیا گیا کہ 100 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی تھی اور پھر دوبارہ زندہ کر دیا تھا. اور یہاں جو قرائن بتا رہے ہیں وہ تقریباً 200 سال ہیں، اس لیے کہ ہسٹوریکلی جب یہ لوگ جاگے ہیں تو وہ زمانہ جس بادشاہ کا تھا تھیوڈوسیس کے نام سے، وہ اس کا زمانہ تقریباً 200 سال کا فصل بنتا ہے جس دور میں وہ غائب ہوئے، 196 سال بعد لوگوں نے لکھا ہے. تو اس پورے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نظام ایسا رکھا ہے کہ وہ جیسے کروٹیں بدل رہے ہیں دائیں بائیں بھی. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا جو ہے وہ پاؤں پسارے ہوئے تھا بالکل چوکھٹ پر غار کے دہانے پر. اب وہ بھی اس پوزیشن میں تھا کہ باہر سے کوئی جھانکے اگر تو محسوس ہو کہ بالکل ہوشیار جاگتا ہوا ایک مستعد کتا ہے کہ جو کہیں نگرانی کر رہا ہے. لَوِذْ قَلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، اگر کہیں تم انہیں جھانک کر دیکھ لیتے تو پھر الٹے پاؤں بھاگتے. وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور تمہارے اندر ان کی دہشت سما جاتی. یعنی کچھ ایسا وہ سما تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تھا سارا معاملہ، کہ دیکھنے والوں کے لیے اگر ایک غضب بھی پڑ جائے تو انسان دہشت زدہ ہو کر بھاگ جائے وہاں سے. سورہ حشر میں یہود کے قبیلے کے بارے میں آیا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک قاعدہ ہے. وہ اپنے مسلمان وفادار بندوں کی مدد کے لیے بعض اوقات دشمن کے دل میں ہیبت اور روب ڈال دیتے. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے دلوں میں ہیبت ڈال دی. اب جب وہ ہیبت پڑ گئی تو اب سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتے. تو مسبب الاسباب وہ ہے، جب بچانا اس نے ہے تو کس طریقے سے بچانا ہے وہ فیصلہ اس کا ہے، وہ 100 طریقوں سے بچا سکتا ہے. تو جب ان کے بارے میں اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ان کو مخفی رکھنا ہے اور اتنے عرصے تک سلانا بھی ہے اور پھر جگانا بھی ہے، تو اس کے لیے اسباب اس نے خود فراہم کیے. تو لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا وکذلک بعثناہم لیتساءلوا بینہم، اور اسی طرح ہم نے پھر انہیں جگایا، اٹھا دیا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں. قال قائل منہم کم لبستم، تو کہا ان میں سے کہنے والے نے کتنے عرصے تم رہے، یعنی جب بیدار ہوئے ہیں تو ایک چیز کا انہوں کو احساس ہوا کہ کافی لمبا عرصہ سوئے ہیں، لیکن یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ کتنا وقت گزرا. انسان بعض اوقات کہیں تھکاوٹ میں ہو آئے اور پھر سو جائے اور پھر وہ اٹھتا ہے تو اسے کسی ٹہر کا اندازہ نہیں ہوتا، کمرے میں ہو کہ صبح کا وقت ہے شام کا ہے، کتنی دیر سویا ہوں، کیا ہوا ہے. تو کچھ اسی کیفیت میں وہ تھے، ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں بھائی کتنی دیر تک سوئے. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، تو کہنے لگے کہ ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ، یعنی لمبی تان کے تو سوئے ہیں لیکن ظاہر بات ہے کہ 24 گھنٹے تو میکسیمم ہے، اس سے کچھ کم ہی سوئے ہوں گے. قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، پھر کہنے لگے جو دوسرے ساتھی تھے کہ تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے جتنی عرصے تم یہاں پر رہے ہو، کتنا عرصہ سوئے اور کتنا عرصہ یہاں پر قیام تمہارا رہا، یہ بحث چھوڑ دو. فبعثوا احدکم بورقکم ہذہ الی المدینہ، ذرا اپنے میں سے ایک ساتھی کو بھیجو یہ چاندی کا جو ہے سکہ دے کر کہ وہ شہر جائے. فلینظر ایھا اسکا طعاما، یعنی اس وقت شدید بھوک ان کو ستا رہی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ ساری بحث بعد میں ہوگی، اس کی اہمیت نہیں ہے، فوری طور پر تو کھانے کا انتظام ہونا چاہیے. ایک ساتھی چلا جائے. فلینظر ایھا اسکا طعاما، اور وہ جائزہ لے کر دیکھ لے کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے، بہتر ہے. فلیاتکم برزق من، اور پھر وہ تمہارے لیے کھانا لے کر آئے. وَلْيَتَلَقَّفْ، اور دیکھنا وہ بہت ہی نرمی سے جائے، دبے پاؤں جائے، ہوشیاری سے جائے. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور وہ تمہاری خبر نہ ہونے دے انہیں قطعاً، ایسا نہ ہو کہ اس کی بد احتیاطی سے یہ معلوم ہو جائے لوگوں کو کہ یہ 7 افراد جو ہیں یہ فلاں غار میں چھپے ہوئے ہیں. بہت ہی دبے پاؤں جانا ہوگا اور بہت ہی ہوشیاری سے سارا معاملہ کرنا ہوگا. انہم من یظہروا علیکم یرجموکم و یعیدوکم فی ملتہم، اس لیے کہ اگر انہوں نے، اگر وہ تم پر غلبہ پا لے، اگر انہیں تمہاری اطلاع ہو جائے اور پھر وہ پہنچ جائیں جہاں تم تک، تو ظاہر بات ہے کہ وہ تمہیں رجم کر دیں گے، سنسار کر دیں گے. او یعیدوکم فی ملتہم، یا تمہیں مجبور کریں گے کہ واپس لوٹو اپنے اسی ملت میں، شرکیہ دین جو ہے اس کی طرف واپس لوٹ آؤ، وہ تو ہم پر دباؤ ڈالیں گے پورے طور پر. ولن تفلحوا اذا نبدا، اور اگر کہیں ہم ان کے دباؤ میں آ کر ان کے تشدد کی وجہ سے کہیں اس دین سے، دین توحید سے منحرف ہو گئے، تو پھر ہم ہرگز فلاح یافتہ نہیں ہوں گے. بہتر یہ ہے کہ انہیں پتہ نہ لگے اور ہم اس آزمائش میں سے دوچار نہ ہوں. وَكَذَلِكَ أَحْصَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کی چند آیات اور ہیں جس میں اس کا ذکر ہے، میں ترجمہ کر دیتا ہوں جلدی سے. فرمایا اسی طرح ہم نے ان پر ظاہر کر دیا، یعنی اس قوم پر، أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ کہ ساعت یعنی قیامت، اس کا آنا یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اب قرآن مجید نے یہاں پر بہت سی بات حذف کر دی ہے، وہ بین السطور میں ہے اور وہ تاریخی روایات سے اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ وہ شخص جب روپیہ لے کر گیا، وہ چاندی کا سکہ اس وقت، اور پھر اس نے کھانا خریدا، وہ دکاندار کو پیش کیا، تو وہ دکاندار حیران ہوا کہ یہ تو 200 سال پرانا سکہ ہے اور یقیناً کوئی دفینہ ان کے ہاتھ لگا ہے. چنانچہ اس نے پھر اطلاع دی جو بھی سرکاری اہلکار ہوتے ہیں کہ بھئی یہ معلوم کرو یہ کیا قصہ ہے، یہ کون کس زمانے کا سکہ یہ لیے پھر رہا ہے، اور کوئی بڑا خزانہ، کوئی دفینہ ہے جو کہیں اس کے ہاتھ لگ گیا ہے. اس عرصے میں پوری رومن امپائر جو ہے وہ کرسچینٹی کو قبول کر چکی تھی. اب وہاں جو بادشاہ تھا وہ اس وقت کے اعتبار سے مسلمان بادشاہ تھا، اور وہاں اس وقت شہد میں جو بھی اہل علم تھے، پادری تھے، ان کے درمیان یہ گفتگو ڈیبیٹ جاری تھی کہ اللہ تعالیٰ کیسے مردہ کو زندہ کرے گا، قیامت کا وقوع جو ہے اس کے لیے کوئی عقلی دلائل، یہ کیا فراہم کیے جا سکتے ہیں، اس پر ڈیبیٹ ہو رہی. تو وہاں جب معلوم کیا گیا تو پھر تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ تو وہی 7 افراد ہیں جن کا ہم نے احوال ایک تختی پر لکھ کر لگا دیا تھا کہ جو گم ہو گئے تھے، اور یہ اس زمانے کا سکہ ہے جب جس دور میں یہ گم ہوئے ہیں. ساری تصدیق ہو گئی تو اب ظاہر بات ہے کہ وہ ان کے لیے تو سر آنکھوں پر بٹھانے کے لائق تھے لوگ، اور یہ چیز بھی منکشف ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اگر ایک شخص کو 200 سال تک اس پر موت کی نیند تاری کر کے جگا سکتا ہے، تو انسان کو دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے ہرگز کوئی مشکل نہیں. تو وہ قضا نے کہا حسب نہ آ رہی، اسی طرح ہم نے اس قوم پر یہ بات ثابت کر دی، ظاہر کر دی کہ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، وہ قیامت جو ہے وہ یقینی طور پر آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، اس کے بعد کے جو احوال ہیں اس کی تفصیل کیے بغیر اب وہ آپس میں پھر اس بات پر جھگڑنے لگے. فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، قوم کا ایک حصہ انہوں نے کہا کہ یہاں پر جس جگہ یہ غار ہے کوئی مونومنٹ تعمیر کیا جائے. رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ، تمہارا رب ان کے حالات سے خوب واقف تھا، ان کی نیت کیا تھی، جو مونومنٹ بنانا چاہتے تھے ان کی نیت کیا تھی، دین کا اصل تقاضا کیا تھا. بہرحال وہ ڈیبیٹ ان کے ہاں شروع ہو گئی، اور روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ بات آشکارا ہو گئی کہ یہ وہی لوگ ہیں اور سب لوگوں نے دیکھ لیا کہ وہ زندہ ہیں، لیکن اس کے کچھ عرصے کے بعد وہ وہیں پر لیٹے ہیں اور وہیں پر اللہ نے ان کی روح قبض کر لی، تو وہی غار ان کا جو ہے پھر وہ مدفن بھی بن گیا بعد میں. اور الذین غلبوا علی امرہم، تو جن لوگوں نے، جو لوگ غالب رہے اپنے معاملے پر، یعنی جن کا فیصلہ جو ہے بالآخر نافذ ہوا، وہ یہ تھا لنتخذن علیہم مسجدا، کہ ہم یہاں پر ایک عبادت گاہ تعمیر کریں گے. سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، اس سے اگلی آیات میں اصل میں ذکر ہے اس بحث کا کہ وہ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. ویقولون سبعۃ خمسۃٌ وسادسہم کلبہم، کچھ کہیں گے وہ 5 تھے اور چھٹا کتا تھا. رجمًا بالغیب، یہ لوگ اٹکل کے تیر چلا رہے ہیں، اپنے اپنے جو ہے وہ قیاسات کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا. قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، کہہ دیجئے کہ ان کی تعداد وہ تمہارے رب ہی کو معلوم ہے، چھوڑ دو اس بات کو. یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے انہی آیات کو انہی میں غور کر کے، یہ حضرت ابن عباس نے یہ بات کہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سات تھے، اور بعد میں تاریخی اعتبار سے بھی اس بات کی توثیق ہوتی ہے، اور آٹھواں ان کا کتا تھا. فلا تماری فی ملا مرا ان غاہرا ما یعلمہم الا قلیل، لوگ نہیں جانتے ان کے بارے میں تفصیلات مگر بہت کم. فلا تماری فیم الا مرا ان غاہرا، تو تم اس کے اندر جھگڑا مت ڈالو، زیادہ مین میخ نہ نکالو، بال کی کھاد نہ اتارو، مگر سرسری سا جو بھی ایک انداز تحقیق کا ہوتا ہے اس حد تک بات کو رکھو. ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور ان کے بارے میں کسی اور سے سوال نہ کرو. یہ میں عرض کر چکا ہوں شروع میں کہ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ جو باتیں صرف اکیڈیمک انٹرسٹ کی ہیں انہیں قرآن زیادہ اہمیت نہیں دیتا، ان میں زیادہ انوالومنٹ کو پسند نہیں کرتا. اس کے باوجود لوگ اس چکر میں رہے کہ ان کے اصحاب صاحب کا جو کتا تھا اس کا رنگ کیا تھا، اور ان وہ جو سات افراد تھے ان کے نام کیا تھے. قرآن کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں، اور وہ نہ چاہتا ہے کہ ان امور میں دلچسپی لی جائے، اس لیے کہ ریسرچ کا ایک انداز یہ ہے کہ آدمی انہی چیزوں میں الجھ کر رہ جائے. اسلام جس ریسرچ کی حوصلہ افزائی کرتا ہے وہ یہ کہ دیکھو، غور کرو، آبزرویشن، اور اس سے پھر نتائج نکالو، سبق سیکھو، عملی رہنمائی حاصل کرو. تمہاری توجہ اس کی طرف زیادہ ہونی چاہیے. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله، بس یہ آخری آیت ہے، اس کے بعد ہم بقیہ آیات کو مؤخر کریں گے اگلے جمعے کے لیے. یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی تلقین فرما دی گئی کہ اے نبی، کبھی یہ بات نہ کہیے گا کہ یہ کام میں کل کروں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اگر اللہ نے چاہا. ایک تو تاریخی اعتبار سے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جب یہود کے ذریعے یہ سوال مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ بتائیے اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھے، روح کی حقیقت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں کل بتا دوں گا، اس لیے کہ اس وقت ان دنوں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تقریباً روزانہ آمد و رفت رہتی تھی، تو اسی امید پر کہ وہ آئیں گے اور میں سوال پوچھوں گا اور وہ جواب مجھے مل جائے گا. انشاءاللہ کہنا اس وقت یاد نہیں رہا، اس پر یہ پکڑ ہوئی، اس لیے کہ اس کے بعد بعض روایات کے مطابق 15 دن اور بعض کے مطابق 2 مہینے تک جبرائیل تشریف نہیں لائے، اور جو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن آپ کو معلوم ہے کہ پھر جو ہوئی ہوگی اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ جواب دینے کے بعد کہ اصحاب کہف کون تھے، پورا قصہ بیان فرمانے کے بعد یہ تلقین کر دی کہ ہرگز آئندہ مت یہ کہنا کہ کل میں یہ کام ضرور کر لوں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر ساتھ ہی یہ قید لگا دو کہ ان شاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا. یہ بہت اہم کلمہ ہے، کلمہ توحید، اور اس مادی دنیا میں جب اسباب و وسائل ہی پر نظر رہتی ہے اللہ تعالیٰ بھول جاتا ہے، مسبب الاسباب نگاہوں سے غائب ہو جاتا ہے. یہاں رہتے ہوئے یقین کرنا کہ اگرچہ اسباب سب موجود ہیں جو میں کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس بات کا یقین رہے کہ کام تبھی کر سکوں گا جب اللہ چاہے گا، اپنے بل پر میں نہیں کر سکتا. یہ جو مادیت کا ہم پر غلبہ ہے اور مادہ پرستانہ جو پوری ایک سوچ پورے گلوب پر مسلط ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انشاءاللہ وغیرہ کہنے کا تو کوئی اس کا کوئی سکوپ نہیں ہے، اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس وسائل ہیں، یہ کام کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے وسائل کی ضرورت ہے، اللہ کی کسی مشیت کا ہونا وہ غیر ضروری ہے. تو یہ تعلیم بھی ساتھ دے دی گئی. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، تو اپنے رب کو یاد کر لیا کرو اگر بھول جاؤ، اگر بعد میں یاد آئے تو پھر فوراً اللہ کی طرف رجوع کرو. وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور دعا کرتے رہو کہ ہو سکتا ہے کہ میرا رب مجھے ہدایت دے، لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اس سے بھی کم وقت میں رشد اور ہدایت کی مجھے اللہ تعالیٰ مجھے راستہ دکھا دے کہ جس کا میں نے وعدہ کیا ہے. پروردگار اس سے بھی کم وقت میں ہدایت دے سکتا ہے. ان آیات پر انشاءاللہ گفتگو آئندہ ہوگی. یہ ہے کہ تقریباً اصحاب کہف کا جو یہ قصہ قرآن مجید میں ہے وہ یہاں پر مکمل ہوا, اور حاصل اس کا یہی ہے کہ اگر ایک طرف اسباب و وسائل ہوں, قوت ہو, اختیار ہو, اور دوسری طرف اللہ کے ماننے والے بے دست و پا ہوں, تو وہ بے دست و پا تو ہیں لیکن ان کا ایمان سول سپریم پاور آن ارتھ اللہ تعالیٰ پر ہے. اگر وہ اللہ پر توکل کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے کھول سکتا ہے. وہ کھولتا رہا ہے اور اس کے بظاہر جو ہیں اس کی نشانیاں موجود ہیں, تاریخ میں موجود ہیں, اور قرآن مجید ان کا اشارہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور توکل کی دولت عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.